کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ماہ رمضان مبارک 1444 ہجری کی آج 20ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد اردو سلام پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 20، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس پہ رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبی۔
کیا کریں کیا نہ کریں، کس کی مانے کس کی نہ مانے۔ ایک طرف سیٹھ صاحب اور کمپنی کے مالک کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمارے پاس تو بندے کم ہیں، ہمیں اچھے اور زبردست کام کرنے والے بندے چاہیے، اور دوسری طرف دیکھیں تو ہر طرف ایک ہی بات ہے جناب، بے روزگاری بڑھی ہے، جاب ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا ایک طرف دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ لگ رہی ہے جناب، مہنگائی بہت زیادہ ہے، دوسری طرف دیکھیں بڑے بڑے سٹورز پہ رش ہی ختم نہیں ہو رہا جناب، اتنی بڑی بڑی دکانوں پہ سامان ختم ہو جاتے ہیں، نئی پروڈکٹ آتی ہے تو پہلے جناب لائن پہ رکھ کے لکھوانا پڑتا ہے کہ جی اب جو مال آئے گا مجھے سب سے پہلے دینا، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں سر میں بہت درد ہے، کام نہیں کرنا، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، اور اگر اسی کو موبائل پکڑا دو اتنی آنکھیں کھول کے پوری انرجی کے ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے جناب۔ اب حضور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جتنی تحقیق اس انسان پر ہوئی ہے، کسی اور جاندار پہ نہیں ہوئی، لیکن اسی انسان کو ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے۔ انسانی رویوں کے بارے میں حضور کو ارشاد فرمائیں، کیونکہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا جتنا کام آگے بڑھا آپ کی برکت آپ کی کوشش سے، تو انسان کے رویے کے بارے میں آپ کیا سمجھے کچھ ہمیں بھی سمجھائیں۔
آپ کی باتوں سے میں حدیث پاک پر غور کر رہا تھا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان دیا۔ تو یوں انسان اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکا تو آپ کیا پہچانیں گے۔ اب یہ کہ جو آپ نے مثالیں دی نا کہ وہ مہنگائی بھی ہے تو خریداری پر رش بھی ہے تو وغیرہ وغیرہ، تو اس میں بس وہ ڈر کہ انسان بھی تو اتنے سارے ہیں نا دنیا میں، تو جو بیچارے واقعی مہنگائی میں مبتلا ہے اس رش میں وہ شامل نہیں ہوتے، وہ رش اس کا رش میں کام کیا ہے۔ یہ وہ ہوتے کہ جن کا مطلب یعنی جن کی جیب بھری بھی ہوتی ہے، آمدنیاں اچھی ہوتی ہیں تو وہ رش میں شامل ہوتے ہوں گے، تو وہ مہنگائی کا رونا بھی کم روتے ہوں گے، یا پھر بھی روتے ہوں گے مہنگائی کا رونا، لیکن یہ کہ کم از کم ان کو تو نہیں رونا چاہیے مہنگائی کا رونا۔ اسی طرح اور معاملات میں بھی کہ جیسے کہ بے روزگاری ہے تو اچھے نوکر جو آپ نے فرمایا تھا، تو اس میں بھی اب بعضوں کی صلاحیت اتنی ہوتی ہے کہ ان کو مطلب یہ سمجھو کہ بزنس مین جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے وانٹیڈ ہوتے ہیں، زیادہ تنخواہیں دے کر اپنے پاس بلا رہے ہوتے ہیں، ایسوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ جیسے جو سیل مین آج کل وہ پرانی سنی ہوئی ہے کافی سال پہلے کہ جیسے کپڑے بیچنے والے اور یہ ہوتے ہیں نا، تو جو سیل مین بولنے میں ماسٹر ہو، چکنی چپڑی باتیں کر کے مطلب گاہک کو پھنسانے میں ماہر ہو، تو ایسوں کو دوسرے دکاندار زیادہ تنخواہ دکھا کر لے لیتے ہیں۔ اس طرح مطلب یہ کہ वो उसकी वैल्यू होती है। झूठ सच करके भी नाकिस माल दे दे, कच्चे रंग को पक्का रंग उसकी नजर में साबित करके उसको टिका दे, तो इस तरह मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा, उसकी तनख्वाह ज्यादा। लेकिन ऐसे भी कितने कि तादाद भी थोड़ी होती है। तो अब ये कि तेरा पांचों उंगलियां सही नहीं है, छोटी बड़ी आपके सामने साइज है, एक भी सेम साइज की नहीं है, सब में कुछ ना कुछ फर्क है। ये मुहावरा है पांचों उंगलियां सही नहीं है। तो इसी तरह लोग भी सही नहीं है, सबकी शक्लें अलग, सबकी आवाजें अलग, सबकी सोचें अलग, सबकी आदतें अलग, इनके हर बात में इनके फर्क होता है कि दो फर्द हम जहन हर सूरत में हो ऐसा नहीं होता। और यहां अल्लाह की कुदरत की तरफ तवज्जो जाती है तो आदमी सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है। हम अगर दो तीन चीजें बनाएं तो भी वो एक तरह की तो बन जाएंगी, मुख्तलिफ बनाना मुश्किल होता है। जैसे कि कंपनी की प्रोडक्शन होती है, वो डाई बनती है, तो डाई में चाहे एक निकाले या लाख निकाले सब बनेंगे सेम, फर्क नहीं होगा। लेकिन अल्लाह पाक ने एक वक्त में अरबों इंसान जमीन पर रखे हैं ना, सब अलग अलग। अच्छा, फिर ये कि एक कौम है तो वो एक तरह की, फिर इनमें शक्लें सूरतें आवाजें अलग है लेकिन मिलती जुलती है कि पहचानी जाती है कि भाई ये पाकिस्तानी है, ठीक है ना। अब ये कौन है भाई, ये हबशी है। अब इन हबशियों में ये भी करोड़ों, इनमें सबकी शक्लें मुख्तलिफ, सबकी आवाजें मुख्तलिफ, सबकी सोचें मुख्तलिफ, आदतें मुख्तलिफ। अल्लाह की शान, अगर आदमी सोचे तो हैरान रह जाए किस तरह इसने इतने सारे इंसानों को बनाया, सबको इसमें फर्क भी रखा, इसमें हैरानी है, हर चीज में हैरानी है। मुझे किसी ने कहा था मेडिकल स्टूडेंट के कि अगर हाथ हाथ को अगर कोई जो ये बोला, हम पढ़ते हैं ना जब, मतलब तो ये खोल के दिखाते हैं, तो अगर हाथ की बनावट पर बंदा गौर करे ना तो गैर मुस्लिम हो तो अगर गौर करे तो मुसलमान हो जाए। ये वो खुदा जिसने हाथ में इतने अजायबात गरायबात और इतनी मतलब यानी कि अजीब व गरीब निजाम रखा है एक हाथ में, तो वो हाथ बनाने वाला रब कैसा होगा। ईमान ले अपने, इतनी मतलब मेरे रब की शान है। तो बहरहाल ये कहिए, थोड़ा बहुत फर्क जो आपने सवाल में सुना हुई तो इन इसके मुकाबले में तो सारे कुछ भी नहीं है। ताहम ये कहे अपने अपने सोचें होती हैं, बेचारों की अपनी अपनी आमदनियां होती हैं, कोई बेचारे इफ्तार के लिए भी अब मस्जिदों में जाकर वो कुछ ना कुछ तो खा लेते हैं। मुझे तो अपनी मदनी बेटियां ये कि इन बेचारियों को कौन मतलब इस तरह की नेमतें खिलाता होगा, घरों में इतनी आमदनियां जिनके नहीं है, पानी पीकर इफ्तार करते होंगे। इसलिए खजूर जाकर खरीदना भी आसान नहीं है। अब खजूर खाए कि वो खिचड़ी खाए आदमी, क्या करे, खजूर भी महंगी, हजारों रुपए की शायद किलो मिलती होगी, तो जैसी खजूर तो कैसे खाए गरीब आदमी खजूर से इफ्तार के। मस्जिद में तो चलो खजूर मिल जाएगी, कुछ ना कुछ तली हुई चीजें, कुछ ना अच्छे फल फ्रूट भी मस्जिदों में लोग देते हैं, इन घरों में कौन देगा। इसलिए मैं तो चंद साल से कोशिश करता हूँ समझाने की कि मस्जिद में ठीक है लोग दे ही रहे हैं, आप यार घरों का रुख करें, गरीब कॉलोनियों का इंतखाब करें, अल्लाह ने आपको पैसा दिया, इन बेचारों के घरों में पहुंचाए आप, ताकि ये घर की जो रोजादार खवातीन है वो भी तो इफ्तार में कोई नेमत खा ले, अच्छा सा कोई शरबत पी ले, अच्छा सा कोई फल खा ले। तो इंशाल्लाह ऐसा उम्मीद है होता भी हो, करते भी होंगे लोग, रुख तो हुआ होगा इस तरफ। अल्लाह पाक अपनी रहमत से बस अपने दामन अपने साए में रखे हमको, और इधर उधर भटकने से हम बचे रहें कि अल्लाह की कुदरत इतनी बड़ी यानी कि जबरदस्त है, तुम खुद कादिर मुतलक वो कैसा है ना, अकल इसको इहाता कर ही नहीं सकती। खुदा वो है जिस तक अकल रसा नहीं, और जिस तक अकल रसा हो वो खुदा ही नहीं, जो अकल जिसको इहाता कर ले घेर ले वो खुदा नहीं हो सकता, खुदा है वो जिसको अकल नहीं घेर सकती। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ وغیرہ نہیں پہننے چاہیے، اس لحاظ سے شرعی حکم کیا ہے؟
تعویذ تو ویسے جائز ہے، اور ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی تعویذ دیکھے، اس کے فوائد بھی الحمدللہ ہوتے ہیں، دم درود سے بھی مطلب بہت سارے مسئلے الحمدللہ حل ہو جاتے ہیں، اور تعویذ تو مطلب اس کا ثبوت تو حدیثوں سے ملتا ہے، صحابہ کرام سے ملتا ہے، اور جید علماء جو ہیں وہ بھی تعویذ دیتے ہیں، لیتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو اب یہ کہ ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں آئے، اب لوگ خدا کا بھی تو انکار کر ہی رہے نا، خدا کا انکار کر رہے ہیں، آخری نبی ہونے کا انکار کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی عظمتوں سے انکار کر رہے ہیں، اہل بیت کو ماننے سے انکار۔ تو اب یہ اس طرح کے تو مطلب ہر ایک کی اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں، تو سوچ وہی صحیح جو مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہو، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دے۔ ہماری الحمدللہ عقلیں وہی ہیں جو آقا کے قدموں پر قربان ہے، جو آقا کے مبارک لب سے نکلا ہمارے لیے وہی سب ہے، اس میں ہم مطلب ہے کہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، دو رائے نہیں ہوتی، ایک ہی رائے، آقا نے فرما دیا حق حق حق۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا تعویذ جس میں اللہ پاک کے اسماء یعنی مبارک نام موجود ہوں، مریضوں کے گلے میں بطور تبرک لٹکانے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اس سے مدافعت العین کا ارادہ نہ کرے۔ اس سے مراد یہ کہ نزول بلا کے بعد یعنی بلا اترنے کے بعد اس کے دور ہونے کی امید کرتے ہوئے لٹکانے میں حرج نہیں، جیسے نظر کا وہ دم جس کے متعلق سنت وارد ہوئی ہے۔ میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فتح افریقہ پیج نمبر 168 پر فرماتے ہیں جائز تعویذ کہ قرآن کریم یا اسماء الہیہ یا اللہ پاک کے مبارک ناموں یا دیگر اذکار و دعوات یعنی دعاؤں سے ہو، اس میں اصلاً یعنی بالکل حرج نہیں بلکہ مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکے پہنچائے، تو ان تعویذات سے بھی یقیناً نفع پہنچتا ہے۔ تو تعویذات ہے دم درود، یہ وہ ناجائز وہ ہوتے ہیں کہ جو جن میں ایسے الفاظ بعض زمانہ جاہلیت کے الفاظ بھی چل رہے ہوتے ہیں، ان میں جن کو حدیث پاک میں باقی رکھا گیا تو وہ تو باقی ہیں، اور جو مطلب ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی نہیں ملتے، کیا معنی ہے پتہ ہی نہیں، نہ وہ مطلب اکابرین نے اس کو قبول کیا، تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا تو یہ ان کا استعمال جائز نہیں ہوتا، اس طرح کے تعویذات یا اس طرح کے الفاظ کا دم کرنا وغیرہ، یہ ہے مین چیز۔ باقی ہر وہ مقدس نام مقدس کلام کہ جو مطلب جس کو شریعت نے منع ہی نہیں کیا، وہ اگر کوئی پڑھ کر دم کرتا ہے یا لکھ کر تعویذ بناتا ہے اس کا، تو اس کی ممانعت نہیں ہے، ممانعت اسی کی ہے کہ جس کا معنی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، اور وہ پرانے دور کے چلے آ رہے ہیں اب بھی اس ہوتے ہیں کہ جن کا اگر بابا جی کو بھی بولو نا تو اس کو معنی پتا نہیں ہوگا، نہ اس نے کہیں پڑھا ہوگا، اور وہ ہوتے بھی ایسے اس طرح کے جب بعض وقت شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، کفریہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ بھی بالکل اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو جو شرعاً درست ہو جائز ہو اور کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کو مطلب دیتا ہے تو وہ جائز ہے، یہاں تک کہ تعویذات میں تو بالکل وہ بعض آڑی ترچی لکیریں ہوتی ہیں۔ अक्ल काम नहीं करती इसमें, तो अक्ल को तो हमने पहले कुर्बान कर दिया ना आका के कदमों पर। तो अगर ये क्या, ये आड़ी तिरछी लकीरें, अल्लाह के नेक बंदे अब मसरूफ हैं अपनी इबादत में, कोई आ गया रोता हुआ बीमारी है तो बेटा बीमार है तो कागज उठाया ये जा बांध दे, तो वो कलम जो टच हुआ ये अल्लाह के नेक बंदे के हाथ का था, और वो आड़ी तिरछी लकीरों ने अल्लाह की मदद से अल्लाह की अता से काम कर दिखाया, वो फिर बाद में चला ये फुला का तावीज है। इस तरह है यानी इस तरह भी है, और आयतें भी लिखी जाती हैं, अल्लाह पाक के मुबारक नाम भी लिखे जाते हैं, फिर इनके वो इल्मुल आदाद से इसके अदद यानी के फिगर हिंद से वो निकाले जाते हैं, फिर उसके हिसाब से वो लिखे जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, हर वो तरीका जायज़ है जो शरीयत से नहीं टकराता, शरीयत ने जिसको मना नहीं फरमाया। अब दवाएं हैं, इसका सबूत क्यों नहीं मांगते कि फुला टेबलेट जो अंग्रेज ने याद की है वो उतार सकते हैं, निगल सकते हैं, वो जो सीरप जो है वो फुला अल्लाह और रसूल के मुनकिर ने जो मानता ही नहीं अल्लाह के वजूद को, ये इस कंपनी की ईजाद है, तो क्या इसका सीरप बतौर दवा फुला बीमारी में पी सकते हैं? अच्छा फुला डॉक्टर जो है वो तो मतलब नमाज भी नहीं पढ़ता और मतलब है मुसलमान ही नहीं है, इसे ऑपरेशन करवा सकते हैं? ये क्यों नहीं पूछते आप यार? अब अल्लाह और रसूल का नाम लिख कर किसी अल्लाह के नेक बंदे ने आपको दिया कि इसको तावीज लटका दो, तो सौ वसवसे आने शुरू हो गए कि ये कहाँ से तो वो कहाँ से, तो ये इंजेक्शन और ये इधर ड्रिपें चढ़ाते और ये सब कहाँ से, वो कहीं से भी हो, समझे? अल्लाह और रसूल के नाम वाले तावीज के खिलाफ हम नहीं सुनेंगे, जायज है अल्हम्दुलिल्लाह।
की हदीस मुबारक है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर से बचने और दीगर चीज़ों के लिए एक दुआ इरशाद फरमाई, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा वो अल्फाज जो थे वो अपने बालिग बच्चों को औलाद को सिखाते थे जिनको पढ़ा करते थे, और जो छोटे बच्चे होते थे उनके लिए उसका तावीज़ बना के लिख कर उनके गले के अंदर लटका दिया करते थे। तो ये सहाबी रसूल का अमल है कि जिसके ज़रिए तावीज़ का सबूत होता है। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उस्ताद इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनकी किताबें मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा के नाम से मशहूर किताब है, तो इसमें इन्होंने पूरा एक चैप्टर बांधा है तावीज़ लटकाने के जवाज़ के जो कायल उलमा हैं उनका। तो उसमें इमाम शाबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो 500 सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के शागिर्द हैं उनकी ज़ियारत की उन्होंने, और इसी तरह इमाम बाकिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह अहले बैत अतहार के इब्तिदाई दौर के इमाम, और इसी तरह इमाम दहाक और कसीर उलमा के फतावा ज़िक्र किए हैं कि जिन्होंने इस बात को फतवे दिए हैं कि तावीज़ लटकाना ये बिल्कुल जायज़ है। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इमाम बगवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अजिल्ला मुहद्दिसीन हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, इन्होंने वही तशरीह की है कि जो अभी आपने बयान की कि या तो वो तावीज़ मना होता है कि जिसमें अल्फाज शिरकियाँ हों या गैर मालूमुल माना जिनका माना मालूम ना हो, ऐसे अल्फाज पे मुश्तमिल तावीज़ इनको नाजायज़ करार दिया गया है, हराम और कुफर करार दिया गया है अगर उसमें शिरकिया अल्फाज हैं, और अगर उसमें कुरान और हदीस के अल्फाज हैं मुकद्दस नाम है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। दूसरा ये कि तावीज़ उस सूरत में मना हो जबकि आप तावीज़ को ही हकीकी कारसाज समझें, हकीकी मौसर समझें। अगर आप तावीज़ को हकीकी मौसर नहीं समझते कि तावीज़ ही सब कुछ करने वाला है ये नहीं समझते, बल्कि आप उसको एक ज़रिया वसीला सबब समझते हैं, तो फिर इसके लटकाने में कोई हर्ज नहीं है। तो जहाँ हदीसों में मना किया गया वहाँ वही तावीज़ है कि जहाँ पर समझें कि तावीज़ ही सब कुछ है, अल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह कुछ नहीं करता ये तसव्वुर हो तो वो हराम और शिर्क बन जाते हैं, और जो ऐसा ना हो तो फिर वो जायज़ होता है।
हाँ ये तो मौसर हकीकी तो अल्लाह की ज़ात है, और खाली तावीज़ के लिए नहीं, दवा को भी अगर आप समझेंगे कि यही मौसर हकीकी है कि बस यही सब कुछ करेगी दवा, तब भी इस्लाम से निकल जाएगा बंदा, कि वो हकीकी मौसर तो अल्लाह अल्लाह ने असर रखा है, अल्लाह चाहेगा तो ये तावीज़ या ये दवा फ़ायदा करेगी वरना फ़ायदा नहीं करेगी, और ये हकीकत। और ये तो इसका इनकार तो मतलब खुले खुली आंखों को सूरज का इनकार है कि बुखार होता है खाली, डॉक्टर सारी दवाएं आजमा लेते हैं लेकिन मरीज दम तोड़ जाता है, फौत हो जाता है। دوا اثر نہیں کرتی, تو یہ اللہ کی مرضی پر ہے, اثر جو چاہے گا تو کرے گی ورنہ دوا اثر نہیں کرے گی, اس طرح تعویذ بھی کام نہیں کرے گا. اور جہاں تک وہ الفاظ کے معنی معلوم نہ ہونا اس کا تعلق ہے نا, تو ہمیں معلوم نہیں ہے یہ مراد نہیں ہے, یعنی علماء کے پاس بھی اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے الفاظ چل رہے ہیں. عجیب و غریب الفاظ ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں تعویذوں میں, جس کے معنی کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتے, نہ حدیثوں میں اس کو باقی رکھا نہ حدیثوں میں اس کا ملتا ہے کچھ. تو اس طرح کے تعویذ میں الفاظ جو ہیں یہ جائز نہیں ہے, اور جس کے معنی علماء کو معلوم ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے نو پرابلم, ہم کو کیا آتا ہے, قرآن شریف کی آیت ہم نے لکھی ہم کو معنی کون سے پتا ہے. تو ہمارا معلوم نہ ہونا, آیت مبارک کا ترجمہ معلوم نہ ہونا ہم کو اس کے تعویذ کو ناجائز تو نہیں کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عمیر بھائی فیس بک کے ذریعے سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے والدین سے محبت ہے لیکن ان کے سامنے اظہار کرنے میں مجھے شرم آتی ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
کر دیا نا بھی اظہار آپ کے ذریعے, نام بھی تو لیا آپ نے, چلو ماں باپ نے سن لیا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ یہ فیس بک پر مختلف پیجز پہ جا رہا ہے, وہاں سے کلپ اٹھا کر امی کو سنا دینا ابو کو سنا دینا, ہیلو اتنا بڑا ثبوت لایا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے. یہ انوکھی شرم ہے ویسے, اور نہ بھی کہے تو محبت کا اظہار ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنی محبت کرتے, کتنی خار بازی آپ کو, ماں پر واری واری جاتے ہیں, ماں کے بیچاری کے سر میں درد ہو رہا ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ بیٹا وہ پین کلر گولی فلاں لیا میڈیکل اسٹور سے, تو آپ ہیں کہ وہ جاتا ہوں, امی پھر بولتے ہیں بیٹا درد بڑھتا جا رہا ہے, امی بار بار نہیں. اب آپ کو محبت کا کوئی تمغہ نہ مدنی چینل دلا سکتا ہے نہ کوئی دنیا کا آدمی دلا سکتا ہے, آپ کو کون سی محبت ہے, جھٹا دوا ہے آپ کا, تو آپ کو ٹیبلٹ لانے کی فرصت نہیں ہے, موبائل میں اتنے مصروف ہے, یہ موبائل کا دور ہے, اس نے موبائل کی مثال دی, ورنہ اس طرح کی اولاد تو ہوتی ہے بدتمیز, مطلب ماں باپ کے ساتھ اسی حرکتیں کرتے ہوتے ہیں, تو یوں مطلب محبت جو ہے نا پہچانی جاتی کہ سارے کام ماں نے بولا خلاص, کیسا بھی اہم کام ہے اس کو چھوڑا, امی ابھی لایا بھاگ کے گئے حاضر کر دی, امی اور کیا حکم ہے, یا پھر آپ خوف زدہ ہیں کہ ابھی اور حکم بولوں گا تو امی بولے گی فلاں چیز بھی لے آؤ, اس تو پھر بھی تھوڑا کوئی ایک آدھ کونا محبت کا ٹوٹا ہوا ہے, اب ڈر رہے ہیں کہ امی کچھ اور کام دے دے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیس بک پر کمنٹ کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے لیے قبرستان جانا ضروری ہے؟
اللہ اللہ, نہیں نہیں قبرستان جانا کہاں ضروری ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کرتے ہیں, تم یہیں بیٹھے بیٹھے تو کرتے ہیں, غوث پاک کی نیاز کرتے تو گھر میں ہی تو کرتے ہیں, کون سا بغداد شریف جا کر روزہ پاک پر حاضر ہو کر ایصال ثواب کرتے ہیں, اگر یہ موقع ملے سعادت ہے, لیکن بہرحال ایصال ثواب تو جہاں سے بھی دنیا میں کریں, تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہم کرتے ہیں ایصال ثواب, تو جو آئے نہیں ان کے پاس پہنچیں گے کیسے ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں.
کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ رشتے ختم ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا, آپ کو کیا لگتا ہے پیارے میرے لسنر, غلطی کس کی ہے, صحیح نہ بولنے والے کی یا صحیح نہ سمجھنے والے کی یا ان دونوں کی, اور اس کا حل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے, آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟
بعض اوقات ایک کی غلطی ہوتی ہے, بعض اوقات دونوں کی غلطی ہوتی ہے, بعض اوقات کسی کی بھی غلطی نہیں ہوتی ہوگی, اس میں ایسا ہے کہ بولنے والے کو چاہیے کہ اس کا لہجہ نرم ہو, الفاظ واضح ہو, بعض اوقات یہ کہ الفاظ ایسے اٹ پٹے ہوتے ہیں کہ اس سے بھی اگلے کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اور کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے, پھر الجھ پڑتا ہوگا, تو اس لیے وہ بولنے والے کو چاہیے کہ وہ واضح الفاظ بولے, اپنا لہجہ درست رکھے, جارحانہ نہ ہو, نارمل ہو، نرم ہو، جیسا موقع اس کے مطابق ہو، مگر جھگڑے کا انداز، جارحانہ جھاڑنے کا انداز یہ نہ ہو. الفاظ وہ ہوں جس سے سامنے والے کی توہین نہ ہوتی ہو. اڑے، ابے، اوئے والے جو الفاظ ہوتے ہیں بھی آدمی کو غصہ دلا سکتے. اس طرح کا لے جاؤ گا تو انشاءاللہ پھر سامنے والے کو سمجھ میں نہیں بھی آئیں گے الفاظ، تو غصہ نہیں آئے گا، جھگڑا نہیں ہوگا، اس کا چانس بہت کم رہ جائے گا. بولنا بھی ایک فن ہے جو یا تو سیکھنے سے آئے گا، یا مطالعہ کرنے سے آئے گا، یا صحبت سے آئے گا. آپ اس کے لیے گفتگو کے آداب مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جو مسجدوں پڑھی بھی جاتی ہے، اور درس کی کتاب مسجدوں پڑھنے کے، گفتگو کے آداب، اس کو ضرور پڑھیے. یہ انشاءاللہ آپ غور سے پڑھیں گے تو کافی، اگر اس پر عمل کیا تو پھر آپ کی گفتگو سے جھگڑے انشاءاللہ نہیں ہوں گے. میں جھگڑے سمجھو کہ وہ ختم ہو جائیں گے، الجھی ہوئی باتیں سلجھ جائیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے باپا جان، میرے آپ کو عینک لگ گئی تھی، آپ نے مدنی مذاکرے میں اس کا وظیفہ ارشاد فرمایا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کر 11 مرتبہ ولا یعودہ حفظہما، اور ایک انساس میں 11 مرتبہ یا نور پڑھ کے آنکھوں پر دم کرنا. اس انہوں نے اس پر باقاعدگی سے عمل کیا، اس کی برکت سے الحمدللہ ان کے آنکھ اتر چکی ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ مستقل طور پر آنکھ نہ لگائیں. میری میرے والدین کی بے حساب بخشش کی دعا.
ماشاء اللہ، ان کا چشمہ اتر گیا ہے. وہ میں نے یہ ارد عرض کیا تھا آیت الکرسی کا، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرمودا ہے. اعلیٰ حضرت نے طریقہ بتایا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اور جب ولا یعودہ حفظہما پر پہنچے تو پانچ پانچ انگلیاں دونوں آنکھوں پر رکھ لے، اور یہ 11 بار پڑھنا ہے. جیسے وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، یہ 11 بار پڑھے، اور اب آخر میں وہو العلی العظیم دم کر کے آنکھوں پر پھیر لے. ایک یہ عمل کرنا ہے، اور دوسرا یا نورو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر ایک سانس میں پڑھنا ہے، یا نورو یا رکھ کے پیشانی پر، یا نورو ایک سانس میں پڑھے. پڑھا جاتا ہے، میں ابھی پڑھ کے دکھاتا ہوں. یا نورو یہ دو عمل انہوں نے کیے، ان کی بہن نے، تو الحمدللہ ان کے چشمے لگتے تھے، آنکھوں کے نمبر تھے، چشمے ہی اتر گئے. اور یہ جو ولا یعودہ حفظہما والا عمل ہے نا، تو مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے کسی اور کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر نابینا ہو اور اگر سچے دل سے صحیح اعتقاد کے ساتھ اس پر عمل جاری رکھے تو اللہ چاہے تو اس کی آنکھوں کا نور واپس آ جائے. یہ آیت الکرسی بہت بابرکت ہے، بہت برکت والی ہے. آپ کے چشمے اتر گئے یہی پڑھ کر. اچھا، ماشاءاللہ ولا یعودہ حفظہما والا، الحمدللہ، یا نورو والا، ماشاءاللہ. ایک اور سائے بتا رہا کہ یا نورو کا یہ عمل کرتے رہے ان کے بھی مطلب چشمے اتر گئے، الحمدللہ. اے برکت والا عمل ہے، اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے. ہم تو دم درود کو ماننے والے لوگ ہیں، الحمدللہ کی برکت ہے اپنے سامنے.
تو پیشانی پر رکھ پر پڑھنا ہے نا؟
آو یا نورو 11 بار پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ایک سانس میں،
الٹا یا سیدھا کوئی بھی رکھ لیں،
اس طرح کے کام جو ہوتے ہیں سیدھا ہاتھ ہی بہتر رہتا ہے. یا نورو یہ الحمدللہ ایک سانس میں نے کر لیا. پہلے شاید غلطی سے الٹا تو نہیں رکھ دیا تھا میں نے،
نہیں صحیح تھا دوسرا یہ تھا کہ اذان میں جو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا، اس میں جب انگوٹھے چومتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے, تو کیا اس سے بھی آنکھوں کی روشنی کا اور نور کا اور نمبروں کا فرق پڑتا ہے؟
کانوں کی سنوائی کا تذکرہ ہے. پہلی بار جب انگوٹھے چومے, صحیح اس کا طریقہ تو میں یہی سمجھ سکا ہوں کہ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لے, تو اب کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب انگوٹھے ہونٹوں پہ رکھے چومنے سے, یہ آواز ضروری نہیں, ہونٹوں پہ رکھنا ہی چومنا ہے, تو چومے اور آنکھوں پہ رکھ کر صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یہ کہے. دوسری بار میں اسی طرح چوم کر یہ پڑھ گئے, وہ جب آنکھوں پر رکھے تو اب کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر, یہ لکھا. اب اس میں کیا یا رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور اللہم متعنی بالسمع والبصر, اے اللہ میری سماعت اور بصر سلامت رکھ. بصر منے نظر اور سماعت منے کان کے سننے کی طاقت, یہ اس میں یہ دعا شامل ہے. اللہ کرے تو اس سے بھی یہ برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں. اب اس میں یہ کہ ایک تو اعتقاد درست ہو اور اس پہ دوام ہو, مستقل ہو, اس کو ہمیشہ کرتا رہے. جیسے جو دوا ٹکڑے بٹکے کرتا ہے نا, تھوڑی تھوڑی کبھی کرتا ہے کبھی نہیں, اس کو تو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ مرض صحیح نہیں ہوتا, تو مطلب پوری دوا نہیں کرتا نا. کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو پوری دوا نہیں کرتے, تھوڑا فائدہ ہوا چھوڑ دیا, پھر یہ کہ مرض بعض اوقات گلے پڑ جاتا ہے. لیکن یہ وہ انداز نہیں ہے کہ اس سے کوئی نعوذ باللہ آپ نے چھوڑ دیا تو کوئی نظر کو زیادہ نقصان پہنچ جائے, ایسا نہیں ہے. لیکن مستقل کرتے رہیں گے تو ان شاء اللہ اس کا فائدہ آپ دیکھ لیں گے. ویسے میری نظر بھی ہے نا, میری عمر کے حساب سے اچھی ہے. میں کئی سال پہلے بھی گیا تھا نا جب چیک کروانے کے لیے دوسرے ملک میں, تو یہاں تو کلینک اور یہ اسپتالوں میں جا نہیں سکتا, سیکورٹی ایشو ہے. کیوں میری عمر پوچھی اس نے, جب اس نے نظر کا دیکھا نا, وہ عرب تھا, وہ عربی اسپیکنگ اردو نہیں تھا, لیکن وہ یعنی کہ یوں اس کے چہرے کے تاثرات جس نے کہ اس نے تعجب کیا تھا اس کو عمر میں یہ نظر. الحمدللہ بڑی عمر کے حساب سے میری نظر درست ہے, اتنی میری نظر کمزور نہیں ہے, میں بغیر چشمے کے پڑھ لیتا ہوں. لیکن بعض جو الفاظ ہیں نا وہ تھوڑا پڑھنے میں دقت ہوتی ہے, اتنی نہیں ہے, تھوڑی دور نزدیک کی ویک ہے اور تھوڑی سی اس سے بھی کم میری دور کی ویک ہے نظر. اس عمر کے حساب سے الحمدللہ میری نظر یوں بہتر ہے اللہ کی رحمت سے, اللہ کریم کا لاکھ شکر ہے. دوسرے ایک ورد میں نے, ہم تو دم درودوں والے ہیں, ایک اور بھی بڑا پیارا ورد اعلی حضرت کا بتایا ہوا ہے. ایک بزرگ جو تھے وہ پتہ نہیں 100 سال یا 90 سال کی عمر کے تھے, دانت ان کے سلامت, اور وہ جو گنا ہے نا گنے کے ساتھ ایک گٹھے ہوتے گنے کے, یہ وہ بھی چبا لیتے تھے. انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وہ غالباً مرید تھے, مجھے اعلیٰ حضرت نے بتایا تھا کہ وتر میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کا بس اذا جاء والی سورت پڑھو, دوسری میں تبت یدا پڑھا کرو, اور تیسری میں قل ھو اللہ شریف. تو میرا یہ معمول ہے, وہ بتایا تھا کہ اس سے دانت مضبوط رہیں گے. تو الحمدللہ میں یہ برسوں سے کر رہا ہوں یہ عمل, میرے دانت مضبوط ہیں, یہ بھی ہے. ورنہ بعض وقت چھوٹی سی عمر ہوتی ہے بیچاروں کے دانت جھڑ جاتے ہیں اور کلر چینج ہو جاتے ہیں, جگہ جگہ کھانچے پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح بھی اگر یہ اس کو عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ اذا جا تبت اور سورہ اخلاص وتر میں اللہ کرے گا دانت مضبوط رہیں گے انشاءاللہ. ہمیں دانت توڑوانے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, دانت توڑوانے نہیں, توڑنے بھی نہیں ہے, توڑوانے نہیں ہے. اللہ پاک ہمارے دانتوں کو بھی سلامت رکھے, ہماری آنتوں کو بھی سلامت رکھے, ہماری آنکھوں کو, کانوں کو, کہ بس سب سے ہم دین کا فائدہ اٹھاتے رہے. بھائی یوں اللہ پاک یہ سب سلامت رکھے. دنیا کے لیے نیت نہیں کرنی چاہیے, آخرت کے اس میں فوائد ہوں. ہم نیکیوں میں پیٹ بھی اپسیٹ ہوتا ہے تو ظاہر نماز میں دل نہیں لگے گا, وضو نہیں ٹکے گا, مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں. اسی طرح مطلب یہ کہ دانت اگر صحیح نہیں ہوں گے تو بھی وہ نماز کا لطف نہ رہے گا اور درد ہوتا رہے, کبھی ادھر تکلیف کبھی ادھر تکلیف, آنکھیں چلی جائیں گی. تو تلاوت, دینی کتابوں کا مطالعہ, مسجدوں کی زیارت, نیک مندوں کی زیارت, مکے مدینے کی زیارت. بےچارے نابینا ہوتے ہیں, تڑپتے ہیں کہ ہم کیسے سبز گنبد دیکھیں, ہے نا. تو آنکھیں سلامت ہوں تو یہ بہت ساری نعمتیں ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں. اللہ پاک ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. ہم فرنیچر کا کام کرتے ہیں, تو کسی صحابی نبی نے فرنیچر کا کام کیا تھا؟
حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام نے یہ لکڑی کا پیشہ اختیار فرمایا تھا. اور آپ کی تو کشتی تو بہت مشہور ہے, کشتی نوح. اس طرح حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام نے بھی یہ لکڑی کا کام کیا تھا. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکریہ علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے. اب یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ مرآت جلد 7 میں اس حدیث مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں, خیال رہے کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام نے اگرچہ لکڑی, لوہے, زمبیل سازی یعنی ٹوکریاں بنانا وغیرہ اختیار فرمائی, مگر انہیں بڑھئی یا لوہار وغیرہ کہنا حرام ہے, کہ یہ الفاظ توہین آمیز ہیں. جیسے یہ لکڑی کا کام کرنے والے کو ہمارے یہاں آج کل کارپینٹر بولتے ہیں, یہ انگلش میں, اور گجراتی میں سوتھار, میمنی میں بھی ہماری زبان میں سوتھار, لیکن اب میمن بھی میمنی کم بولتے ہیں, لیکن ہے ایسے خاندان ہے. بلکہ ایک تو پورا صوبہ گجرات ہے ہند میں, وہاں تو گجر قومی زبان ہی گجراتی ہے, وہاں کی دفاتر کی زبان گجراتی ہے, تو یہ ستھار بولتے ہیں اس کو. تو ہمیں نبی کے لیے, میں یہ سوچا تھا میں بڑھئی بھی وہ کارپینٹر بھی کیسے بولوں. پہلے میں نے جو بولنا تھا وہ عرض کیا, اس کے بعد میں نے یہ اب حدیث پاک میں لفظ بڑھئی اب ترجمہ آیا اس لفظ کا, تو نجار, عربی میں نجار کہتے ہیں, نجار کا ترجمہ بڑھئی, بڑھئی کا کام کرنے والا. نبی کا جہاں بھی معاملہ ہے تو تھوڑا یوں ڈر لگتا ہے, ڈر لگنا بھی چاہیے. چھوٹ میں جیسا کہ تو فقیر, تو مسکین, خادم, تو اس طرح کے الفاظ نبیوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. بکریاں چرانے والے یعنی چرواہا, بعض لوگوں نے کہ اپنے کلام میں بھی لکھ گئے چرواہا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ نہیں بولے جاتے, یہ حرام ہے. چرواہا, مسکین, فقیر یہ کہنا جہاں حدیثوں میں ہے تو وہ حدیث کی حد تک ہی بولے جائیں گے, لیکن یہ کہ الگ سے ہم بولیں تو سرکار کی طرف منسوب ہے. سرکار نے جو فرمایا, سرکار کی اپنی شاہ نے انکسارن بھی ارشاد فرمایا, ہم نہیں بول سکتے. بلکہ اگر ویسے حرام, اور اگر نعوذ باللہ کو توہین کی نیت سے بولے گا تو کافر ہو جائے گا. سرکار کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی جو بھی چیزیں ہوں ان کے بارے میں سوچ سمجھ کر بات کرنی ہوتی ہے. سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. ترنم سے سنائیں گے نعت خواں یہ شعر.
سنبھل کر پا رکھ Yeah.
صحابہ کرام میں بھی لکڑی کا کام کرنے والے تھے، مطلب ایک صحابی رسول لکڑی کا کام کرتے تھے، جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر شریف جو تھا وہ بنایا. صحیح قول کے مطابق ان خوش نصیب صحابی کا نام میمون تھا.
صحیح بخاری شریف میں ہے کہ یہ ایک انصاری خاتون کے غلام تھے، انہوں نے عرض کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے جو میرا غلام ہیں وہ بہترین نجار یعنی بڑائی کا کام کرنے والے ہیں، تو اگر آپ فرمائیں تو ہم آپ کے لیے کوئی ایسی چیز بنا دیں جس پر آپ تشریف فرما ہوا کریں. تو پھر انہوں نے بنوا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا.
سبحان اللہ، میمون، ہمارے یہاں میمون نام رکھا جاتا ہے عورت کا، تو صحیح ہے، لیکن میمون نام رکھنا رائج نہیں ہے. میمون صحابی کا نام، اور بزرگوں میں بھی نام میمون ہوا ہے، میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے. میمون من خوش نصیب، خوش نصیب. بارک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ جب منبر شریف بنا دیا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر جلوہ افروز ہوئے، اپنے قدم چومنے کی اجازت بخشی منبر کو، تو کہیں سے رونے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہے. تو توجہ فرمائی تو پہلے کھجور کے تنے سے، کھجور کے درخت کا تنا تھا، اس سے لگ کر اپنا پشت مبارک اس پر لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. تو اب یہ کہ ممبر پہ آ گئے تو وہ تنا جو تھا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہ پا کر، نزدیکی نہ پا کر وہ رو رہا تھا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس پر دستے شفقت رکھا، بلکہ اتر کر اس کو سینے سے لگا لیا، تب اس کا رونا بند ہوا. پھر یہ کہ اس سے اس کی اب اسی ہے کہ روایت کہ اس سے فرمایا کہ تم چاہو، عاشق رسول تھا نا اتنا، تم چاہو تو تم میں پھر پھل لگیں اور لوگ تم سے نفع اٹھائیں، یا چاہو تو تم کو جنت کا درخت بنا دیا جائے. اس نے جنت اختیار کی، مجھے جنت کا درخت بنا دیا جائے. پھر اس تنے کو ایک روایت کے مطابق اسی ممبر کے نیچے دفن کر دیا گیا. اب بھی اس تنے کی جگہ پر ایک ستون یادگار کے طور پہ قائم ہے، پلر ہے ایک مسجد نبی شریف کا، استوانۃ الحنانہ اس کا نام ایک اور بھی ہے، وہ خوشبو کے نام سے. کوئی آگ وغیرہ واقعہ ہوا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے، یا کچھ اور واقعہ ہوا تھا جس پر خوب خوشبو ملی گئی تھی اس پر. اب خیر وہ واقعہ کیا ہوا تھا وہ بولنے والا نہیں ہے، سر کچھ ایسا ہے کہ ہوا تھا، کچھ خوب خوشبو ملی گئی تھی اس پر، مجھے یاد آ رہا ہے. خیر تو وہ اس کی مطلب ابھی تک وہ جگہ باقی ہے، اور وہاں جو عاشقان رسول ہیں وہاں اس کے قریب جا کر نفلیں ادا کرتے ہیں. یہ اس میں ہے جنت کی کیاری، روضۃ الجنہ، عوام اس کو ریاض الجنہ بولتے ہیں، ریاض الجنہ، حقیقت میں وہ روضۃ الجنہ ہے. روضہ من باغ، ریاض اس کی جمع ہے. اس میں وہ اب بھی وہ جگہ ستون قائم ہے، ممبر کی جگہ ممبر قائم ہے، لیکن اب وہ لکڑی شریف کا ممبر تو ظاہر نہیں ہو رہا، کہاں تشریف لے گیا. خوبصورت بنے ہوئے بنے ہوئے ممبر بنے ہوئے، اللہ میں زیارت نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا ہے، فیس بک پہ حاشر اتاری ہیں یہ سوال کر رہے ہیں، کیا سفید لباس پہننا یہ سنت ہے؟
جی ہاں، سفید لباس اکثر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، اس کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور خاص کر عبادت میں نمازوں میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ سفید لباس میں ہوں. تاہم دوسرے رنگ جو ہے وہ بھی منع نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, بعض رنگ کے لباس بھی ثابت ہیں. شوخ رنگ ہوتا ہے نا جو چمکدار بھڑکیلا, یہ منع ہے. زعفران سے رنگا ہوا بھی نہیں پہن سکتے, یہ مردوں کے لیے نا, عورت پہن سکتے. زعفران کا کون رنگے گا, زعفران تو بہت مہنگی ہے. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب میں اچھے وہ کپڑے جنہیں پہن کر تم خدا کی زیارت قبروں میں اور مسجدوں میں کرو سفید ہیں. مفتی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بہار شریف میں فرما رہے, یعنی سفید کپڑوں میں نماز پڑھنا اور مردے کفنانا اچھا ہے. کفن بھی سفید ہو اچھا ہے اور لباس بھی نماز میں ہو سفید تو اچھا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو اپنا لباس صاف رکھے اس کے غم کم ہو جائیں گے, اور جو خوشبو لگائے اس کی عقل میں اضافہ ہوگا, یعنی عقل بڑھے گی.
سعد علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ خطبے کے دوران یہ وقفہ کیوں ہوتا ہے, اور کیا اس وقفے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟
کس میں؟
خطبے کے دوران جمعے کا خطبہ ہوتا ہے.
وہ تو بیٹھنا سنت ہے, اس میں تین آیتیں پڑھنے کی مقدار, چھوٹی آیتیں جیسے سورہ کوثر پڑھنے کی مقدار مثلا, تو خطیب کے لیے بیٹھنا سنت ہے ممبر پہ. یہ قبولیت دعا کا وقت بھی بیان کیا گیا ہے کہ خطبے میں یہ دو, یہ تھوڑا سا وقفہ نا اس میں قبول ہوتی ہے, یہ قول ہے. اور یہ بھی ہے کہ جب سے خطیب ممبر پہ آتا ہے سے لے کر یہ جمعے کی دو رکعت کا سلام پھرنے تک وہ قبول ہوتی ہے اس میں بھی. اور طلوع غروب آفتاب, سورج جب ڈوبنے کا وقت آتا ہے اس وقت بھی جمعے کے دن یہ دعا قبول ہوتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جو ان سے عشاء کے وتر پڑھے جاتے ہیں کیا یہ بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں.
بلا شرعی عذر کے, یعنی جس کو ایسی مجبوری, جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے, بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھ سکتے, کھڑے کھڑے ہی پڑھنے ہوں گے.
مرشد کریم سے سوال ہے, کیا اسلام میں معذوروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ جواب عنایت فرما دے.
بالکل, معذوروں کے بھی حقوق ہیں, غیر معذوروں کے بھی حقوق ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جس کا ہاتھ پیر کا کوئی مسئلہ ہے تو اب وہ بھیک مانگے, آنکھوں سے معذور ہے تو بھکاری بن جائے, یہ نہیں. وہ جس طرح جو صحیح سالم جو ہوتا ہے وہ روزی کماتا ہے, یہ بھی اپنی روزی کمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا رحمان نام رکھنا جائز ہے؟
رحمان نام رکھنا حرام ہے, عبد الرحمان رکھا جائے, رحمان کا بندہ. عبد الرحمان کے معنی رحمان کا بندہ, رحمان اللہ کا نام ہے.
ارے مرشد, یہ ارشاد فرمائیے کہ کوئی مریض بیمار ہو جاتا ہے تو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ دوائی لو گے تو ٹھیک ہو گے. بے شک تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہوگا کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے, تو یہ جملہ کہنا کیسا؟
حرج تو کوئی نہیں اس میں, وہ مطلب یوں تو پھر مرنا علاج معالجے جو بھی ہوتے ہیں وہ کیے ہی جاتے ہیں. تو حقیقت میں تو جب رب چاہے گا تبھی شفا ہوگی. اس دوا میں اپنا اپنے آپ کوئی کمال نہیں ہے, رب چاہے گا اس کا کمال جو اس نے رکھا ہے رب نے وہ کام کرے گا, ورنہ وہ کمال جو اللہ نے رکھا ہے وہ کام نہیں کرے گا. اس کی مثال دی نا کہ بہار نے سبزہ اگایا, بہار نے سبزہ اگایا, تو اس میں بھی حرج نہیں ہے کہ حقیقت میں تو سبزہ اللہ نے اگایا, لیکن مجازن نسبت کی جاتی ہے کہ بہار نے اگایا, سیٹھ نے تنخواہ دی, حالانکہ حقیقت میں تو روزی اللہ دیتا ہے, سیٹھ کیا دے گا. یہ مجازی نسبتیں ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی بندہ ناپاک ہو تو کیا ہم اس سے مصافہ کر لے تو ہم پہ بھی غسل فرض ہو سکتا ہے؟
نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے پیارے امیر اہل سنت, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے سر کے بال ناپاک ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہمیں وضاحت فرما دیں.
سر کے بال پاک ہیں, یہاں تک کہ اگر کسی پر غسل فرض ہے تب بھی اس کے سر کے بال تو پاک ہی ہیں. ہاتھ لگانے سے, یا کوئی ہاتھ لگائے گا اب پاک تو نہیں ہو جائیں گے اس کے ہاتھ. نجاست حکمی, کیا بولتے ہیں, نجاست حکمی ہے جو غسل کرنے سے وہ ناپاکی ختم ہو جائے گی.
واس بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مرد اپنی ساس کو ماں کہہ کر بلا سکتا ہے؟ ماں
وہ بھی تو ماں بولتی ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے.
لقمان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کی شادی کے لیے پلاٹ لیا تھا تو کیا اس پلاٹ پر زکات ہوگی؟
پلاٹ پر تو نہیں ہوگی نا زکات, کیا بیچنے کے لیے تھوڑی لیا, اپنی ذات کے لیے بھی لیا ہو تو زکات اس پر فرض نہیں ہوگی. پلاٹ پر, پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدا ہو تو, خرید لیا جب اپنے لیے پھر بیچنے کا ذہن بنا تب بھی زکات اس پر فرض نہیں ہوگی.
بچے کی نظر کس طرح سے اتاری جاتی ہے؟ کیونکہ میرے پیزا نے مدینہ میں استخارہ کروایا تو مجھے کہا کہ آپ کے بچے کو نظر بد ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ نظر کیا ہے, کیسے لگتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
نظر تو لگتی ہے, نظر کا لگنا حق ہے. اب وہ کوئی چیز پسند آئی اپنی یا دوسرے کی تو اس پر مطلب ہے کہ بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے, خود اپنی ذات پر بھی لگ جاتی ہے نظر, اپنی نظر خود پر بھی لگ سکتی ہے. تو اب اگر کسی کو لگ گئی نظر تو اس کے لیے ایک تو یہ دعا ہے, 12:29 سورۃ القلم آیت نمبر 51, یہ آیت پڑھے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. ایک عمل یہ بھی ہے, المستدرک للحکم, یہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کو نظر لگے اس پر یہ پڑھ کر دم کر دی جائے, اللهم اذهب عنه حرها وبردها وصبها. خود کو نظر بد سے بچانے کا ایک عمل ہے, آئینے میں دیکھے تو آئینے کی دعا تو پڑھنی چاہیے, اللهم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, اور نظر بد سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھے, بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور زنگ کو دور کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے؟
ہاں, دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے, اس کا طریقہ ہے موت کو کثرت سے یاد کرے اور خوب تلاوت قرآن کرے, انشاءاللہ دل کا زنگ اترے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ ایک سید دوسرے سید کا ادب کتنا کر سکتا ہے اور اس کی تعظیم کیا ہے, اور اس کے لیے دوسرے سید کو اس کا ہاتھ چومنا چاہیے کہ نہیں؟
سید بھی تو سید کا ادب تو کرے گا ہی, سید کی توہین کرے گا تو اس کے لیے تھوڑی جائز ہو جائے گی. دو سگے بھائی ہیں ماں باپ کے بیٹے, اب چونکہ بھائی ہیں تو یہ جو بھی کریں ان کو جائز ہو جائے گا. بھائی بھی تو ایک دوسرے کا ریسپیکٹ احترام خیال تو رکھنا ہے, جو سادات کرام بھی ایک دوسرے کا بالکل ان کو احترام کرنا ہو. جیسے علماء ہے, کوئی عالم دین ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ دوسرے عالم دین کی توہین کرے, یہ جائز تھوڑی ہے. تو اس سب کے لیے مطلب سادات کرام کا احترام کرنا ہے, عصمت دیکھنی ہے, اور اپنے حق میں ڈرنا بھی ہے. اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے تو کوئی نہیں جانتا نا. اس لیے ڈرنا بھی ہے, بے شک سید ہے لیکن کہیں جا کر آدمی خود اپنے کو ڈرانے کے لیے سوچ تو سکتا ہے نا. سنا تو یہ ہے کہ میں سید ہوں, میری حقیقت اللہ کو پتا کہ میں کیا ہوں. یہ بہت یعنی کہ سمجھو کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے سید کے لیے, اللہ سے ڈرتا رہے, اس پہ پھول نہ جائے, دوسروں پر حاوی ہونے یا معاذ اللہ دوسروں کو گھٹیا سمجھنے کی بالکل یعنی کہ جرات نہیں کرنی چاہیے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ نے بھی فرماتے ہیں نا, نسب پر تکبر کرنا یہ حرام ہے. سیدوں کو اعلی حضرت نے نصیحت فرمائی ہے یا تعظیم اعلی حضرت نے سکھائی ہے, ہمیں خود بہت ادب فرماتے تھے. ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ سید دوسرے یعنی غیر سید کو حقیر نہ جانے, یہ حرام ہے. ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عاجزی فرمائی, انکسار, عجز و انکسار. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی صدقے جس کو ملا ملا, کتنی عاجزی کرتے, حالانکہ سارے نبیوں کے سردار ہیں. تو ایک سید زادہ جو ہے وہ کیوں عاجزی نہ کرے, زیادہ کرنی چاہیے نا سید کو عاجزی. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں,
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.